حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ یا حسین علیہ السلام. میں آپ کو اپنے پروگرام محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام حریم حسینی میں خوش آمدید کہتی ہوں. ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی منفرد گیسٹ اور منفرد سے ٹاپک لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں. میری آج کی گیسٹ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. ایک اسکالر، ایک مقررہ، ایک ذاکرہ حسینی، کوئی اور نہیں، میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح زکیہ باجی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
کیسی ہیں زکیہ باجی؟
الحمدللہ، خدا کا شکر. آپ سنا، آپ
کیسی؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام میں آپ آئیں، آپ نے ٹائم نکالا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع
دیا. شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا،
بہت شکریہ. زکیہ باجی، ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ایک ڈفرینٹ سا ٹاپک ہوتا ہے، اور اس میں جو ہماری گیسٹ ہوتی ہیں ان سے کچھ ایسی انفارمیشن وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اور میرے ویورس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈفرینٹ ہوتی ہے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ یزید کے حوالے سے ہے، کہ وہ کردار جو کہ نہایت ہی پست اور گراوٹ میں گرا ہوا کیریکٹر اسلام کا، امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا کیریکٹر یزید. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ میرے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور وہ کس خاندان سے اٹھ کے حسین کے مقابلے میں آیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیت الطاہرین. جتنا نام سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پاک ہے اور حقانیت پر مشتمل ہے، اتنا ہی ناپاک نجاست میں اٹا ہوا نام یزید کا ہے.
بے شک.
اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس کی وہ ایک انتہائی گندے تالاب کا، گندی زمین کا گندی مخلوق تھی، کیونکہ روایت میں، تاریخ میں اس طرح ملتا ہے کہ اس کی جو ماں تھی جس نے اسے جنم دیا اور جس نے اس کی پرورش کی، اور اس کی شخصیت میں سب سے زیادہ اہم جس کا کردار تھا وہ اس کی ماں کا تھا، اور وہ اس کی ماں دمشق کے سماجی ماحول کو تحمل نہیں کر سکی، اور وہ بدو ماحول جو عرب کا انتہائی یعنی دیہاتی ماحول جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں پروان چڑھی تھی، اور مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی خاتون تھی. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ یزید کی شخصیت پر عیسائیت کے اثرات واضح طور پر نظر آتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر دین کو، اسلام کو، حقانیت کو ڈالا ہی نہیں گیا تھا، نہ اس کو ماں کے شکم میں ملا.
اور اگر ہم دیکھیں تو یزید نے جو اپنے جو بہت امپورٹنٹ پوسٹ تھی، جو جیسے گورنر کے اور مختلف، تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر اس پہ عیسائیت،
اور پھر اس کے بعد جو اس نے اپنی فوج ترتیب دی ہے، شام کی مین جو اس کا لشکر تھا، اس کے اکثر سپاہی جو تھے وہ عیسائی تھے. ٹھیک. وہ دین کے لیے، دین یعنی اسلام کے لیے، خدا کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کے لیے، نبی کی سنت کے لیے کبھی بھی اپنے آپ کو راضی اور اس کو اہمیت یا ترجیح نہ دیتا تھا. ٹھیک. اور اسی لیے ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ یزید کے شخصیت میں اور اس کے اطراف کے جو لوگ تھے، اس میں جو اکثریت تھی، جو اس کی ترجیحات تھیں، جو اس کے نزدیکی لوگ تھے، ان میں سے کوئی بھی مسلمان یا پرہیزگار متقی شخص نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں نے اس کے لیے جو پریورٹیز بنا رکھی تھی، ترجیحات جو اس کو دی تھی، وہ صرف یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو عیش و آرام میں رکھے. اس کا مقصد زندگی کا یہ تھا کہ میں جتنا سکون سے رہ سکوں اس طرح سے رہوں. مثلا جو زمانے کا عیش و آرام تھا، وہی زمانہ جاہلیت کا معیار کہ وہ اچھا کھائے، اچھا اوڑھے، اچھا پہنے، آس پاس کنیزیں ہوں، یہی معیار اسے دیا گیا تھا اور اس نے اسی کو چلایا. تو جب ایسا بندہ ایسے بیک گراؤنڈ سے اٹھ کر آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے کوئی بھی عمل جو ہے وہ صحیح سرزد
نہیں ہوتا. بے شک بے شک. آپ نے بہت ہی صحیح ورڈس کا سلیکشن کر کے یزید کا ڈسکرپشن اور اس کی فیملی کا ڈسکرپشن ہمیں دیا. تو اس کی ہابیز اور اس کی مشاغل بھی یقیناً بہت ہی گندے اور پست ہی ہوں گے.
بالکل.
آپ ویورز کے ساتھ یہ بھی شیئر کیجئے اور ان کو بتائیں. میں چاہتی ہوں کہ ہمیں یزید کی ریالٹی کے بارے میں، جو کہ ہمیشہ جس کو دبایا گیا، جس کو سامنے نہیں بہترین طریقے سے لایا گیا، ताकि पता चले कि हुसैन और यजीद का मवाजना जो है वो बेहतर तरीके से सामने आ सके।
बिल्कुल, और पता चले कि यजीद की हकीकत क्या थी। सिर्फ इतना कहा जाता है यजीद पलीद था या
बिल्कुल,
बुरा था, लेकिन वो बुराई किस इंतहा पर थी, किस हद पर थी।
अगर एक तरफ खत्म रसूल हैं और एक तरफ अली और फातिमा जैसे वालिदैन मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ ये भी पता होना चाहिए कि जो हुसैन के मुकाबले में आ रहा है उसके वालिदैन
उसके वाले
और उनकी मशाकिल और हॉबीज जो है वो कैसी थी।
बिल्कुल
तो आप जरा इस पे रोशनी
जी।
डालिए।
एक तो यजीद की जो जिंदगी थी वो बेमकसदियत से भरी हुई थी, वो सिर्फ ऐशो आराम के दर पर था, और इसीलिए उसने जिन चीज़ों में अपने आप को मशगूल रखा हुआ था, मशागिल उन्हीं को कहते हैं जिसमें इंसान जो है अपने आप को मशगूल रखता है, वो हॉबीज़ जिससे वो अपने अपने अंदर की तस्कीन हासिल करता है।
बिल्कुल
हॉबी इसी चीज़ को
बिल्कुल
कहते हैं ना,
बिल्कुल,
मशगला वही होता है जिसको करके कोई भी इंसान जो है ज़्यादा लुत्फ़ ले।
कि आप जिसे
मसलन
टाइम स्पेंड करना पसंद करो।
मसलन अगर आपकी हॉबी जो है वो किताब पढ़ना है, तो इसका मतलब ये कि किताब पढ़ के आप अपने आप को फ्रेश करती हैं,
बेशक
आपके अंदर की तस्कीन होती है।
बेशक
और इसके मशागिल, यजीद के मशागिल बताते हैं कि उसका अंदर कितना ज़्यादा गिरा हुआ था। उसका पहला मशगला ये था कि वो अपने अपने नाश्ते का, यानी जो सुबह का आगाज़ था, वो मखमूर चीज़ों से करता था, जिससे इंसान के अंदर नशे की सी
नशा।
कैफियत तारी हो जाती है। दिन का आगाज़ उसका शराब से या ऐसी चीज़ों से था जिससे उसके अंदर सुस्ती की सी कैफियत हो और वो उससे लुत्फ़ लेता था। और उससे बढ़कर ये
अस्तग़फ़िरुल्लाह,
रिवायत में मिलता है, जो अभी भी हम लोग देखते हैं अरब कंट्रीज़ में है, कि वो ऊँटों की रेस लगवाता था, और ऊँटों की रेस लगाने के लिए वो छोटे बच्चों को और बंदरों को लाता था, और उनके ऊपर, ऊँट के ऊपर बिठा कर उन्हें, उनको कस दिया जाता था, बांध दिया जाता था, और फिर ऊँटों के ऊपर कसे हुए बच्चों और बंदरों के सर पर सुनहरी टोपी, कहीं रवायत में मिलता है कि सोने की टोपी रखी जाती थी, और फिर दौड़ लगती थी, रेस होती थी। जब रेस होती थी, क्योंकि जब ऊँट भागता है तो वो ज़्यादा हरकत करता है, तो वो जो कसी हुई रस्सी होती है वो ढीली पड़ती थी, और कुछ बच्चे और कुछ बंदर गिर जाते थे, और वो
अस्तग़फ़िरुल्लाह,
पाँव में आके रोंदे जाते थे, तो वो उसके रोंदे जाने से लुत्फ़ लेता था। और फिर बाद में जिस्म इस हद तक पामाल हो जाते थे कि जो काउंटिंग होती थी कि कितने बंदर या कितने बच्चे गिरे, वो टोपियों के जरिए से होती थी। टोपी इस निशानी के तौर पर रखे गए थे, और ये चीज़, ये अमल यजीद के रूह को तस्कीन देता था। उसका मशगला था ये कि वो इस चीज़ से अपने आप को लुत्फानंदोज करता था। और रिवायत में यहाँ तक मिलता है कि उसने बहुत सारे अपने घर में पालतू जानवर रखे हुए थे, जिसमें से कोई भी हलाल ना था,
हर लिहाज से हलाल हलाल और हराम और हराम और हलाल को भूल चुका था,
भूल चुका
और
था।
वो
वो तो
अपने
वाजे कह चुका था, ना कोई वही उतरी थी और ना ही कोई कुरान आया था, ना कोई रिसालत कोई चीज़ कोई माना रखती है। और इसका मुजाहिरा वो अपनी सारी जिंदगी से करता रहा, बताता रहा, उसकी जिंदगी इस चीज की तरफ इशारा करती रही। इशारा क्या, ऐलानन, कि उसकी
और उसने
हकीकत
इस चीज़ को कोई मख्फी तौर पे नहीं किया था, वो
नहीं,
सबके सामने एलानिया इस बात का इजहार
ऐलानिया
करता था, लेकिन
ऐलानिया
कोई ऐसा नहीं था जो कि उसके सामने उठ के आए सिवाय हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक के।
बिल्कुल।
अगर हम इसकी हॉबीज़ के साथ देखते हैं और आगे चलते जाएं, तो हम देखते हैं कि यजीद का जो मकाम था और इसकी जो शोहरत थी, यकीनन वो लोगों के पे वाजे थी कि वो एक बदकिरदार शख्स है, वो एक पलीद शख्स है, वो एक नहायत ही बुरे कैरेक्टर का इंसान है, लेकिन फिर भी इन तमाम बातों के बावजूद उसको यजीद ईसाइत की और दूसरे मजाहब की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी।
बिल्कुल
इसलिए हासिल थी क्योंकि वो उनके क्योंकि उसकी माँ का बैकग्राउंड जो था वो यकीनन उन्हीं मजाहब के साथ था, और क्योंकि वो इस्लाम के अगेंस्ट हमेशा से जो है एक गैर एक ताकत जो है वो बरसरे पैकार रही है, लेकिन ये खुदावंद ताला की मदद है कि इस्लाम ने हमेशा इस्लाम का बोलबाला रहा है। हम ये देखते हैं कि यजीद की वजह शोहरत और उसका एज अ खलीफा जो वो जिसमें वो बैठा हुआ था और उसके जो जो उसका एक मकाम था, मैं चाहती हूँ कि आप व्यूअर्स को ये बताएं कि उसके बारे में जनरल जो ओपिनियन था वो कैसा था और वो किस तरह लोगों के सामने आता था।
हाँ, यजीद बतौर खलीफा शाम में कोई बुरी शोहरत नहीं रखता था, क्योंकि
उसको
शाम
पसंद
के
किया जाता
लोगों का
था।
पसंद भी नहीं, बुरा भी नहीं कहते थे, क्योंकि लोगों का मेयारे ज़िंदगी वहाँ अलग था। यानी अहले बैत से बेजारी का जो सरीहन ऐलान जहाँ पर किया जाता था एक नेकी समझ के, वो मकाम ही शाम का था।
निशक
और बतौर खलीफा जब उसने जहाँ से हकीकत खुल के सबके सामने आई, क्योंकि वो एक जगह पर बैठा हुआ था, अपने नुमाइंदे भेजता था और बेअतें लेता था, और कहीं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जैसों को भेजा, जिसने डरा धमका के यजीद के
इंतहाई शफाक इंसान।
इंतहाई शफाक, और फिर उसके मरवान इब्ने हकम जैसे नाम और बहुत सारे अफराद जो हैं वो आगे आए, और उन्होंने लोगों को हिरासा किया और उसके लिए बेअत ली, और बहुत से लोग जो हैं वो आ गए। لیکن جب یہ کچھ باتیں جس طرح واقعہ کربلا کے بعد سب حقائق جو ہیں وہ مدینے تک پہنچے اور کاروانِ اہل حرم نے بہت سی حقائق کی طرف روشنی ڈالی اور سمجھایا لوگوں کو بتایا، تو اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ مدینے کے افراد میں سے ایک گروہ کو چنا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جس طرح اہل حرم کہہ رہے ہیں، خاندان رسول کہہ رہا ہے، آیا یہ حقیقت ہے یا نہیں، اس کے اوپر ہمیں خود بھی تھوڑا سا ریسرچ کرنی چاہیے ہے. لہٰذا انہوں نے ایک ٹیم بنائی کچھ افراد کی اور ان افراد کو بھیجا شام اور کہا جاؤ اپنی آنکھ سے خود دیکھ کر آؤ اور ہمیں بتاؤ کہ وہ کیسا شخص ہے، یزید کیسا خلیفہ ہے. جب وہ افراد مدینے سے شام تک سفر کر کے گئے اور انہوں نے وہاں پر اس کی زندگی کا اور اس کے مشاغل کا اور اس کی ترجیحات کا اور اس کے امور کا جائزہ لیا، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ کہیں سے خلیفہ المسلمین کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. ٹھیک، وہ شایا نشان ہی نہیں ہے اسلام کی کہ اس جیسے فرد کو اس جیسی
اتنے بڑے منصب پہ بٹھایا جائے.
بالکل، یعنی وہ اسلام کی نمائندگی کرے جس کے اپنے وجود کے اندر اسلام نہیں ہے. جب یہ گروہ آیا واپس اور انہوں نے گواہی دی اور کہا کہ ہم نے یزید کو اپنی آنکھوں سے بندر کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، حلال اور حرام کا لحاظ نہیں کرتا، تو اس وقت روایت کہتی ہے کہ مدینے کے جو افراد تھے انہوں نے یزید کی بیعت کو توڑا اور کہا کہ ہم اس بیعت کو ختم کرتے ہیں، ہم اسے اپنا خلیفہ نہیں مانتے. یہ واقعہ کربلا کے بعد ہوا.
اچھا،
صحیح. اور روایت کہتی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت ایک بہت مشہور اور بہت ہی مستند معروف صحابی رسول تھے، حضرت حنزلہ، جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہوں اور اس کی بیعت کو توڑتا ہوں، اور ہم لوگوں پر فرض ہے کہ ہم لوگ وہی مقصد امام حسین جو ہے اس کو آگے بڑھائیں اور اس باطل کو کبھی بھی اسلام جیسی حقانیت پر
قابض نہ ہونے دیں.
پھر کہتے ہیں کہ جب یہ بات یزید تک پہنچی تو یزید نے کہا اگر ایسا ہے تو میں بھی ڈٹ کے مقابلہ کروں گا. دیکھیے یہاں پر واضح ہوتا ہے کہ یزید نے کس طرح سے مسلمانوں کی اٹھنے والی آواز جو حق کے لیے اٹھی ہے، جو حقیقت کے لیے اٹھی ہے، جو باطل کو نیست و نابود کر کے اور جو خدا اور اس کے رسول کا پیغام تھا اس کو ابھارنے کے لیے اٹھی، اس نے کس طرح سے اس کا ساتھ دیا.
اب ہمیں چھوٹی سی بریک کی طرف چلنا ہے، تو ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی بریک ویورز ہم آپ کے ساتھ لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. جی باجی، آپ ہمیں یزید کی وجہ جو اس کی شہرت اور اس کی خلافت کے جو وہ ری ایکشن سے ایک طرح سے آپ ہمیں وہ بتا رہے تھے ان کے بارے میں،
جی
تو آپ وہیں سے کنٹینیو کیجیے.
ضرور، میں آپ سے ذکر کر رہی تھی بریک سے پہلے کہ جب یزید کی شخصیت کے حقائق جو ہیں وہ اہل مدینہ پر کھلے تو انہوں نے چاہا کہ بیعت کو توڑ دیں اور اس بات کا بغاوت کا واضح اعلان کیا. اور جب یزید کو پتہ چلا کہ اہل مدینہ جو ہیں اور مکہ والے جو ہیں وہ اگینسٹ ہو چکے ہیں اور وہ بغاوت کر رہے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا ایک لشکر ترتیب دیتا ہوں جو پوری طاقت کے ساتھ ان کے اوپر اٹیک کرے گا. اور اس نے اس دور کے سب سے زیادہ صفاق اور قسی القلب شخص مسلم بن عقبہ، اس کا انتخاب کیا اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج ترتیب دی، اور اس فوج کی جو اکثریت تھی وہ غیر مسلم سپاہیوں کی تھی.
اچھا.
اور یہ چیز، یہ ترتیب جان بوجھ کے دی گئی اس لیے تاکہ یہ جو غیر مسلم ہے یہ مسلمانوں کے اوپر بے دلی سے حملہ کرے، مسلمان مسلمان کے اوپر شاید اتنی بے دلی سے نہ کرے، تو اس لیے ان کا انتخاب کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم مدینے کے اندر جو ہے داخل ہو جانا، اور اگر وہ اٹیک کریں تو ان سے مقابلہ کرنا اور انہیں نیست و نابود کر دینا، جو بھی سامنے آئے اسے ختم کر دینا، اور جب مدینے کے اندر تم لوگ داخل ہو جاؤ، یعنی جو مدینے کے باہر سپاہی لشکر ہوگا اس کو ختم کر دو، داخل ہونے کے بعد تم لوگوں کو 3 دن تک لوٹ مار اور قتل عام کی اجازت ہوگی. یعنی یہ حکم دے کر بھیجا گیا. اور روایت کہتی ہے کہ چند ہی لحظات میں، چند ہی گھنٹوں میں، چند ہی دنوں میں جو ہے وہ لشکر جو مدینہ کے باہر حق کو حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا اس کو انہوں نے بہت جلد ختم کر دیا اور شہر کے اندر داخل ہو گئے. روایت کہتی ہے کہ یہ جب لشکر تمام لشکر مدینہ کو ختم کرنے کے بعد مدینہ کے اندر داخل ہوا ہے تو اس نے ہر گھر کے اندر، یعنی ہر گھر کا دروازہ کوٹا، اندر داخل ہوئے اور جس کو جو مال اسباب ملا اس کو حاصل کیا. اور روایت کہتی ہے کہ ایک سپاہی کئی کئی دفعہ کئی کئی گھروں کو لوٹتا، یعنی ان لوگوں کی ہرس تمہ پوری نہ ہوتی. اور ایک روایت جو دلوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے وہ یہ کہ ایک شخص تھا, وہ ایک گھر میں داخل ہوا, اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس نے اپنی سینے سے ایک بچے کو لگایا اور اسے دودھ پلا رہی ہے. تو اس نے سوال کیا اور کہا کہ جو کچھ تمہارے گھر میں مال اسباب ہے یہ میرے حوالے کر دو. اس عورت نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا, میرے شوہر کو تم لوگوں نے مار دیا, اس سے پہلے کئی دفعہ میرا مال اسباب لوٹا گیا, میرے پاس اس بچے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جب اس نے یہ بات کہی تو روایت کہتی ہے کہ شامی لشکر کے اس سپاہی نے اس کے اس شیرخوار بچے کو پاؤں سے پکڑا اور دیوار پہ پٹخ دیا, اور اس طرح سے پٹخا کہ اس کا جو دماغ تھا وہ پھٹ کر رہ گیا, یعنی سر جو ہے وہ پھٹ گیا اور اس کا مغز باہر آ گیا.
استغفر اللہ.
یعنی اس طرح سے ان لوگوں کو پیچھے سے ٹرین کر کے بھیجا گیا تھا کہ ظلم کی انتہا کر دو. تم
انتہائی وحشت اور وحشی پن کا انہوں نے ثبوت دیا وہاں پہ. اگر ہم اس واقعے کو اس سے کمپیئر کریں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے حالانکہ اس وقت بھی وہاں پہ عام معافی کا اعلان کیا تھا, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا, صرف معافی نہیں بلکہ فرمایا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیے گا اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا اور اس کے لیے امان ہے.
روایت کہتی ہے کہ جس وقت فتح مکہ کے وقت رسول خدا اپنا بہت بڑا لشکر لے کر داخل ہو رہے تھے مدینے کے اندر, تو ایک صحابی جنہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھیں وطن سے دور رہنے کے, اپنے بچوں سے دور رہ کر اپنی بیوی اپنا گھر اپنا وطن سب کچھ برداشت کیا تھا, انہوں نے خوشی میں کہا الیوم یوم الملحمہ, کہ آج انتقام کا دن ہے, ہاں آج دیکھنا کہ میں تم لوگوں کو کس طرح سے عبرت دلاؤں گا. تو جب رسول خدا کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو, الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے, آج مغفرت کا دن ہے, آج ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے بلکہ ہر ایک کو بخشیں گے. یہ موٹو تھا جو اس لشکر کے سپاہ سالار نے, رہبر نے ہر ایک سپاہی کو دیا تھا.
سبحان اللہ,
یہ لیڈرشپ ہے جو نظر آتی ہے
بے شک,
کہ کس طرح سے تم نے جا کے دوسروں کے ساتھ سلوک اور رویہ رکھنا ہے, اور یہ اسلام کی حقیقت ہے, یہ حق ہے.
جیسے اگر ہم اسلام نام سے ہی دیکھیں تو نام ہی سلامتی امن کا ہے. ذکی بھائی جی, اگر ہم آگے چلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کا واقعہ کربلا کے بعد اس کے پاس خلافت آئی اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ جو کچھ کیا, اور جس طرح وہ جو مستورات تھیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی, وہ پاک بیبیاں جو کہ جن کے بال اور جن کی جو ہے آج تک کسی نے بھی نہ, ایون کہتے ہیں کہ چاند اور سورج نے بھی ان کی نہیں دیکھا تھا, لیکن جس طرح سے ان کو در بدر بازاروں میں پھیرایا گیا, بھوک اور پیاس کی شدت, اور جو اونٹوں پہ ان کو باندھا گیا, اور سب کچھ بچے اور سب ان اس طرح کا ساتھ, اور صرف اگر ہم سالار دیکھیں تو ہمیں سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات پاک نظر آتی ہے, اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بھی بیمار تھے. تو کیا وجوہات تھی کہ اتنا ظلم؟ مطلب حسین سے جنگ تھی آپ کی, یزید کی جنگ حسین کے ساتھ تھی, بیعت حسین نے انکار کیا تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا بدلہ انتقام جو ہے وہ آگے حسین آپ کی مستورات اور آپ کے بچوں سے اور سید ساجدین سے لیا گیا, اور یہاں تک نہیں بلکہ جس طرح سے خیر خانے میں رکھا گیا اور وہ سارے مناظر بھی ہماری آنکھوں کے سامنے پھر جاتے ہیں اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں. تو اس کی کیا وجوہات تھیں؟
میں تو کہوں گی بہت اچھا ہوتا اگر یزید اہل حرم کو کسی قید خانے میں رکھتا, کیونکہ جو نقشہ اس قید خانے کا بتایا جاتا ہے, میں اسے قید خانہ نہیں خرابہ شام کہتی ہوں, کیونکہ جس جگہ کی جس مکان کی چھت نہ ہو, اور جو موسم کے اچھے برے اثرات سے اس گھر کے رہنے والوں کو اس جگہ پر جو ساکنین ہیں ان کو پروٹیکٹ نہ کرتا ہو تو وہ کیسا قید خانہ ہے؟ اس کو قید خانہ ہی نہیں کہا جا سکتا, پہلی بات. دوسرا, یزید اگر اتنے مظالم کرتا ڈھاتا اہل حرم پر جو اس نے کیے, اور وہیں پر بس کر دیتا, ختم کر دیتا, تو میرے خیال میں یہ بھی بہت کافی تھا. یہ اسلام پر جو ضربت اس نے لگائی اور جس طرح سے وہ پستی اور ذلالت کی انتہا پر چلا گیا, یہی بہت ہوتا. لیکن ارم, حقیقت یہ ہے کہ یزید نے واقعہ کربلا کے بعد جب اہل حرم کو ان کے گھروں تک, ان کے وطن تک پہنچا دیا, اس کے بعد بھی وہ اس طرح سے سلطنت کے نشے میں مخمور تھا کہ وہ پھر بھی ظلم ڈھاتا رہا, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا.
بالکل,
مدینے والوں کے اوپر جو ظلم کیا, اور ظلم کی انتہا یہ ہے, روایت تو یہ تک کہتی ہے کہ جب یہ لشکر یزید, شامی لشکر جب مدینے میں رہا ہے 3 دن, 3 دن تک مسجد میں اذان نہیں ہوئی,
استغفر
اور جو صحابی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے انہیں تماچے مار کے کچھ روایت میں ہے کہ لاٹھی سے پیٹ پیٹ کے واپس بھیج دیا جاتا تھا.
یزید کا واقعہ کربلا کے بعد خلافت کا ایک تو سٹینڈرڈ کیسا اور کیا رہا اور کیا مقاصد تھے اس کے اور اس کا دورانیہ کتنا تھا اور اس دوران کس قسم کے حادثات اور واقعات جو رونما ہوئے؟
اس کا جو سٹینڈرڈ تھا وہ یہ تھا کہ میں رہوں اور میری حکومت رہے والسلام. اور یہی میں جس کو آ کے اسلام نے ختم کیا.
بے شک
اسلام نے آ کے ذاتیات کو ختم کر دیا. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی مثال رکھی کہ تم لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یہ خدا نے معیار دیا. کوئی حسب نسب نہیں ہے, کوئی اونچا نیچا قبیلہ نہیں ہے, کوئی عرب عجم نہیں ہے. لیکن یزید نے جو ہے وہ دوبارہ ایک طرح سے جہالت کو واپس لے کر آیا اور اسلام کی اقدار کو, اسلام کی ویلیوز کو
پامال کر دیا,
پامال کرنا چاہا. پھر اس کے بعد جو اس کا دورانیہ رہا, روایت کہتی ہے کہ وہ 3 سے 4 سال تک رہا. اور اس دور اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ نوجوانی میں یعنی 38 سال کی عمر میں وہ مر گیا,
یزید
مر گیا. اور اس کی موت بھی انتہائی عبرت ناک ہوئی کہ اس کی لاش کا کسی کو پتہ نہ چلا اور اس کا جو مشکوک چند لاشیں ملی اس میں اس کے چہرہ مسخ ہو چکا تھا. آج سب جانتے ہیں کہ یزید کی قبر کا بھی نام و نشان کہیں نہیں ملتا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس نے نہ حرم اہل حرم کا اہل حرم کی عزت کا خیال کیا,
بے شک,
نہ وہ خود حرم جو مکان کی صورت میں ہے, حرم رسول خدا ہے, مسجد نبوی
بے
ہے,
شک,
اس کا
بے
خیال
شک.
کیا اور نہ ہی اس نے کعبۃ اللہ کا خیال کیا. کیونکہ روایت کہتی ہے کہ جی یہ لشکر جو ہے جب مدینہ فتح کر چکا تو اس کے بعد مکے کی طرف گیا, اور جب مکہ گیا تو وہاں پر ان لوگوں نے منجنیقوں سے جو پتھر اٹھا کر دور پھینکتی ہے, ایک اسلحہ, ایک بہت بڑی مشین ٹائپ ایک چیز ہوتی تھی اس زمانے میں, اس سے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا.
استغفر اللہ.
یعنی اس حد تک وہ اپنے آپ کو ختم کر چکا تھا. یعنی یہ جو اس نے جتنا بھی اس کا دورانیہ گزرا ہے وہ سب کا سب ایک ہی معیار کے لیے کہ میں رہوں اور میرے بعد کچھ,
یعنی کہ اس کا کردار ہر لحاظ سے مسخ ہو چکا تھا.
ہاں.
اور اس نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے شو کرا دیا تھا کہ اس کی ریالٹی کیا ہے, لیکن کیونکہ اس کے پاس طاقت تھی اور خدا تعالیٰ اس کی رسی کو دراز کر رہا تھا, اپنے وقت کے فرعون کی حیثیت رکھتا.
وہ ہے نا روایت میں ملتا ہے نا کہ جب جناب زینب کبریٰ یزید کے دربار میں گئیں تو اس نے کہا کہ دیکھا خدا نے نعوذ باللہ کس طرح سے مجھے شاد کیا اور میرے مقصد کو پورا
اور
کیا.
ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کو دبانے کے لیے بار بار اذان جو ہے وہ بلند کر دی جاتی تھی, اور کس طرح وہ لشکر جو اس نے اتنا بڑا دربار سجایا تھا اس میں کس قسم کے لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا, اور وہاں شراب نوشی کی جو محفل وہ جاری و ساری تھی. یزید کی پلیدی کی وجوہات جو ہیں آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے اور بتائیے کہ وہ کیا تھیں.
دیکھیے اگر جتنی گفتگو میری اور آپ کے درمیان ہوئی اسی کو یکجا کر لیں تو میرے خیال میں یزید کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے کہ اسے کس طرح سے براٹ اپ کیا گیا.
تھینک یو سو مچ زکیہ باجی,
آپ کا شکریہ.
اتنی پیاری باتیں اور یزید کی اصلیت کو بے نقاب کرنے کے لیے, لوگوں کے سامنے لانے کے لیے آپ نے جو حقائق اور ہسٹری سے جو ہیلپ لے کر ہمارے سامنے باتیں رکھی ہیں, یقیناً وہ میرے اور میرے
اور یہ
کے لیے
اس لیے بھی ضروری تھا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی ہستی کے سامنے کتنا چھوٹا بندہ آیا.
بہت شکریہ, بے حد شکریہ کہ آپ آئیں اور آپ نے اتنی پیاری بات ہمارے میرے ویورس کے ساتھ شیئر کی. آج کی اس کنورسیشن کو میں صرف ایک شعر میں سم اپ کروں گی, اور وہ یہ کہ قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مجھے اجازت دیجیے, اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.
حسین یا حسین, حسین 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 یا حسین, حسین 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 یا حسین, حسین حسین.